الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى وما يعقلها إلا العالمون قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أعطي مثل ما آمن عليه البشر وإنما أوتيته وحيا أوحى الله إلي أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم مخدوم العلماء أستاذ العلماء حضرت مولانا سید نذیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرات العلماء کرام طلباء اعزام میرے محترم بزرگ دوستو میں تو اس کو کرامت سمجھتا ہوں شاہ صاحب کی کہ میں پہنچ گیا سردی میں ہر شے سکڑ جاتی ہے لیکن سفر لمبا ہو جاتا ہے. آج کے جلسہ جامعہ فاروق اعظم فیصل آباد کا جلسہ, میں اس وقت سے یہاں حاضر ہو رہا ہوں جب میں جوان تھا, میری داڑھی کالی تھی, آتے آتے سفید ہو گئی. کی جماعت رہتی ہے اس پورے معاشرے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. پچھلے صاف حدیث شریف میں آتا ہے دنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم ومتعلم. میں پوری دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے سوائے چار چیزوں کے, الا ذکر اللہ کی یاد, وما والاہ اور ہر شے جو یاد کے قریب کر دے, اس میں آپ کی گاڑی, اس کے آپ کے بال بچے, اس کے آپ کا کاروبار, اگر اس میں مولا یاد ہے تو وہ ماں والا ہوں میں شامل ہے, یہ مستثنا ہے. او عالم اور متعلم, یا دین کا عالم اور دین کا متعلم. عالم کہتی ہیں اس کو جو دین کا ہو, یاد رکھو. سے باقی کوئی عالم کا لفظ استعمال کرتا ہے؟ ان کے نام ہی اللہ نے الگ کر دیا. کیوں؟ کہ عالم اور عالم دو لفظ ہیں, عالم اور عالم. عالم علم والا, عالم علامت, عالم عالم اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے, جس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے, اور عالم جو اللہ کا علم رکھتا ہے اس کو عالم کہتے ہیں. یہ دونوں ایک ہی شے سے جڑے ہوئے ہیں, عالم بھی اور عالم بھی. قرآن نے کہا غور کرو زمین آسمان میں, تمہیں خود سمجھ میں آ جائے گا بنانے والا کون ہے. امام اعظم علی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اگر پیغمبروں کی جماعت نہ آتی تو پھر بھی توحید پر ایمان لانا فرض تھا؟ کہا کہ فرض تھا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں عقل دی اور کائنات بنا دی اور کہا کہ اس میں غور کرو تمہیں خود سمجھ میں آئے گا کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے. ارض و سما کیسے ہیں معلق, نہ کوئی ستون اور نہ کوئی تھم. ارض و سما کیسے ہیں معلق, نہ کوئی ستون اور نہ کوئی تھم. پورا عالم ہے بے کالم, باہر میرے رب العالم, باہر میرے رب العالم. عالم جو دلالت کرے اللہ کی ذات پر, عالم جو راستہ بتائے اللہ تعالیٰ کا. فرمانا عالمکم باللہ, عرصوں پر میں تم میں سب سے بڑا اللہ کا عالم ہوں. اللہ عالم کے ساتھ باللہ لگایا, عالمکم باللہ. جب عالمکم باللہ کہا واخشاکم, میں تم میں سب سے اللہ سے ڈرتا ہوں, کیونکہ مار پر سب زیادہ رکھتا ہوں. جب انسان کو جتنا کسی شے کا علم ہوتا جاتا ہے اتنا اس کی حقیقت کھلتی چلی جاتی ہے. اس لیے انسان کا سب سے بڑی دشمن جہالت ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس دماغ کے کچھ نہ کچھ تو علم دو, کیونکہ علم کی خاصیت ہے کہ انسان کی پالش کرتا ہے. انسان کی دماغ کی جب پالش کرتا ہے تو اس کو حق سمجھنا آسان ہو جاتا ہے, اور اگر بالکل جاہل ہوگا اس کو سمجھ میں نہیں آئی یہ بات. بڑے بڑے پڑھے لکھے بڑے بڑے جاہل ہوتے ہیں, جب بڑے بڑے پڑھے بڑی ڈگریاں ہیں لیکن دین کے اندر بالکل جاہل. مجھے قصہ یاد آیا کہ ہمارے بہاولپور کے جو کالج میڈیکل کالج کھلا, ہمارے بھائی وہاں کے بڑے قدیم طالب, جب نیا نیا کھلا تھا تو ان کو وہاں داخلہ ملا. وہاں جو پرنسپل صاحب آئے وہ تبلیغی جماعت کے تھے, داڑھی والے تھے. آج سے 25-30 سال 40 سال پیچھے ماحول میں چلے جائیں تو ایسے افسروں کا داڑھی رکھنا اور نماز پڑھنا لوگوں کو بہت عجیب لگتا تھا. اب تو اللہ تعالیٰ نے بہت تبدیلی پیدا فرما دی, پورے عالم میں تبدیلی اس وقت ہے. اس لیے اب یہ اسلام کے اٹھنے کا زمانہ ہے, یاد رکھو یہ اٹھنے کا زمانہ ہے, اسلام اٹھ رہا ہے. ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ العدیث مفتی اعظم پاکستان, شیخ العدیث جامع اسلامیہ بن ٹونک کراچی رحمۃ اللہ کراچی, فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو تم تبلیغی جماعت دیکھتے ہو کہ اس میں ہر طبقہ لگا ہے, یہ جو تم مدارس کو دیکھتے ہو کہ ہر طبقے کے بچے پڑھ رہے ہیں, یہ تم خانقاہوں میں دیکھتے ہو کہ ہر طرح کے لوگ اللہ والوں کے پاس آنے لگے ہیں. فرمایا کہ دراصل یہ امام مہدی کی فوج تیار ہو رہی ہے. حضرت کے الفاظ ہیں. پھر حاصل فرماتے کہ خالی مولوی ان کے ساتھ ہوں گے تو حکومت کون چلائے گا؟ مولوی تو کہیں گے حضرت ہمیں تو مدرسہ چلانا آتا ہے. تو اللہ نے ہر طبقے کے اندر دیندار پیدا کر دیے, پولیس میں بھی, فوج میں بھی, تاجروں میں بھی, ہر طبقے میں, تاکہ جب اسلامی حکومت قائم ہو تو ہر طبقے کے ماہرین ان کے ساتھ لگ جائیں اور وہ پیغمبر اسلام کے طریقے پر, خلافت کے طریقے پر اسلام کو رائج فرمائے. یہ اصل میں ان کی فوج تیار ہو رہی, یہ اسلام کٹنے کا زمانہ. تو آج سے 25-30 سال پہلے یہ ماحول نہیں تھا. تو وہ جب بھی ان کا اجلاس ہوتا لاہور میں وہ تھے کراچی کے, اور وہ لاہور میں اجلاس ہوتا تو جاتی سب چھیڑنے لگ جاتے, یا آپ کو تو کہیں امام ہونا چاہیے تھا, آپ کو تو کہیں مؤذن ہونا چاہیے تھا. وہ بیچاروں کو بڑی شرمندگی ہوتی کہ بھائی یہ جب اجلاس ہے تو ان کی خوب گھت بناتے. حالانکہ بڑے آدمی تھے, پرنسپل تھے میڈیکل کالج کے, خود بھی بڑے ڈاکٹر تھے, لیکن وہ داڑھی رکھی ہوئی تھی اور تبلیغی جماعت سے تعلق تھا. کراچی کے ماحول میں دینداری چونکہ بہت زیادہ ہے, ایک مولوی صاحب سے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب میں تو بہت پریشان, جب اجلاس ہوتا تھی ہوتا. مولوی صاحب نے ان کو کچھ گھر کی چیزیں بتائیں, یہ گھر مولانا مولویوں کے پاس ہوتے. حضرت مولانا شبیر عثمانی نے لکھا ہے, فرمایا کہ کشتی چلانا ہمیں آتی ہے اور ان بدبختوں کے پاس کشتی ہے, اگر ہمیں اپنے ساتھ سوار کر لے تو بھائی ہمارے ساتھ سوار ہیں, کشتی چلاتے ہم رہیں گے. یعنی سلطنتیں چلانا اور یہ علم اللہ نے ہمیں دیا ہے, لیکن کشتی حکومت کی جاہلوں کے پاس ہے. تو چلو بھائی تم پیچھے بیٹھ جاؤ, ہمیں آگے چپو ہم چلا لیں گے, چلو تم بیٹھے رہو سواری بن کر. عجیب بات فرماتے تھے. تو مولوی صاحب نے ان کو گر بتایا. اب جب اجلاس ہوا تو سب بیٹھ گئے. او مول صاحب آ گئے, امام صاحب آ گئے, فلاں صاحب آ گئے. انہوں نے کہا یار تم سب شادی شدہ ہو؟ اور ہاں. بالغ ہو؟ ہاں جی. وہ غسل تو فرض ہوتا ہوگا. ہاں تو پھر فرض غسل کے فرائض ہی بتا دو یار. چلو چیف صاحب, چلو فلاں صاحب, سب بیٹھنے کے ہیں. یار کیا کرتے ہو, تمہیں پتہ نہیں؟ تمہیں تین فرض پتا ہے, تولیہ, صابن, پانی. لو جی اس کے بعد انہوں نے چھیڑنا چھوڑ دیا. انہوں نے کہا یار یہ تو, انہوں نے کہا ابھی تو میں نماز کی سنتے پوچھنے والا تھا, ابھی تو آگے وضو کے مستحبات پوچھنے والا تھا, تم تو غسل پر ہی بند ہو گئے. انا عالمکم باللہ, فرمایا کہ میں تم میں سب سے بڑا اللہ کا عالم ہوں. آہ اخشاکم, میں تم میں سب زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. اس لیے قرآن نے کہا وما یاسلو الا العالمون, ان نشانیوں کی حقیقت اور آیات کی حقیقت کامل طور پر سمجھتا ہے تو علم والے سمجھتے ہیں. حضرت مولا ادریس صاحب قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر صرف یہی آیت علماء کی فضیلت میں اترتی تو کافی تھی. وما یاسلو الا العالمون, علم والے سمجھتے ہیں ان آیات ربانی کی کیا حقیقت ہے, ان کا علم روشنی ہے. یقین محمد خان بھی رحم لکھا ہے کہ جس پیر صاحب کے پاس علماء نہ ہو اور جوہلا کا مجمع ہو, فرمایا کہ دیکھ لینا اس کی پیری میں شک ہے, اس لیے کہ اس کے پاس روشنی والے نہیں ہیں. عشق الہی پٹرول ہے اور علم روشنی ہے, جب دو چیزیں ملتی ہیں تو پھر اندھیروں میں گاڑیاں چلتی ہیں. اگر پٹرول نہیں تو تب بھی گاڑی نہیں چلتی, روشنی نہیں تب بھی اندھیرے میں گاڑی نہیں چلتی, دونوں ضروری ہیں. آج سے عالما کو عالم ربانی, اللہ عالم ربانی, رب والا. عالم ربانی کے دو معنی لکھے ہیں, ربانی تربیت سے کہ چھوٹے علوم سے بڑے علوم تک لے جائے, اور دوسرا معنی ربانی رب والا, اللہ والا, اللہ والا جو اللہ کو بھی یاد کرتا. اس لیے میرے مرشد عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبر سلام کی ایک جلوت کی وراثت ہے اور ایک خلوت کی وراثت ہے. امامت کرنا جلوت کی وراثت ہے, سبق پڑھانا قرآن پڑھانا جلوت کی وراثت ہے, تبلیغ کرنا جلوت کی وراثت ہے, جہاد کرنا جلوت کی وراثت ہے, رات کو مولا کے سامنے کھڑے ہو کر رونا یہ خلوت کی وراثت ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, جب تک دونوں وراثتیں نہیں ہوں گی کامل وارث نہیں بنے گا. آپ نے فرمایا عالمکم باللہ کے بعد اخشا, خشیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے. آپ نے دو اشارہ کیا, علم بھی ہے اور خشیت بھی ہے. کیونکہ جب علم ہوتا ہے تو معرفت ہوتی ہے, معرفت کے بعد اللہ کا انسان عاشق ہو جاتا ہے. تو میرے دوستو, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, بس میں بہت مختصر گفتگو کرنی, ٹائم بہت ہو گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات سے شروع کیا ہے اپنی کتاب کو. ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحم اللہ ایک عجیب بات فرماتے تھے کہ امام بخاری آدھی حدیث لائے ہیں, اس حدیث کے دو ٹکڑے ہیں, ایک حسن نیت کا ہے اور ایک بری نیت کا ہے. اور میں جس نے اللہ رسول کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے شمار ہوگی, اور جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی شادی کے لیے, اس کی ہجرت اسی کھاتے میں شمار ہوگی. لیکن امام بخاری نے اللہ رسول والا ٹکڑا ذکر نہیں کیا کہ اللہ رسول کی ہجرت کا, حالانکہ امام بخاری دوسری مقام پر لائے ہیں لیکن یہاں نہیں لائے. ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں, اگر اچھی نیت نہیں کر سکتے تو کسی معاملے میں بری نیت بھی نہ کرو, خالی اس لیے حملہ ہوتا کہ پکڑ تو نہ ہو تمہاری. آدمی پکڑ کر کام کیوں کرے, کیوں خدا تعالیٰ کے ہاں پکڑا جائے؟ معاملات میں بری نیت کیوں کرتے ہو تم؟ اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ نیت کی اچھائی برائی کا اتنا تعلق ہے، ہم نے حضرت سے سنا کہ حاتم بن بلتا کا جو قصہ آتا ہے کتاب المغازی میں بھی اور کتاب الجہاد میں بھی ہے، کہ حاتم بن بلتا جنہوں نے، جن کی نیت یہ نہیں تھی کہ اسلام کو نقصان پہنچائے، بلکہ اس کی نیت یہ تھی کہ میں اپنے بچوں کی حفاظت کروں، میں مکہ والوں پر احسان کر دوں، کیونکہ مکہ والوں کا یہ ایک عجیب طریقہ تھا کہ جب فوج آتی تھی مخالف کی تو اس میں دیکھ لیتے جس آدمی کے بال بچے ان کے پاس ہوتے، ان کے مکہ شریف میں ہوتے، ان کو فوراً قتل کر دیتے تھے، ساتھ آتے ہی قتل کر دیتے تھے، اتنا کیا بھی جنگ ہو یا نہ ہو. انہوں نے کہا میں بدر میں جب ساتھ جاؤں گا، ہوتا مکہ میں، میرے بال بچے وہاں ہیں اور قتل کرتے. انہوں نے اس لیے لکھا، یہ نیت نہیں تھی کہ اسلام کو نقصان پہنچائے. کر وہی آئی، وہ خط پکڑا گیا، سارا قصہ آتا ہے. تو فرمایا کرتے تھے حضرت مفتی ولیم ٹونکی رحم اللہ، فرمایا کرتے تھے نیت کی بنیاد پر ان کی بچت ہو گئی، نیت کی بنیاد بچت ہو گئی، کیونکہ انہوں نے کوئی ایسی نیت نہیں تھی جس سے اسلام کو نقصان پہنچے. تو فرمایا کرتے تھے کبھی انسان کی نیت صحیح ہو اور کام اور عمل میں غلطی بھی ہو جائے تو خدا کیا معافی ہے، لیکن نیت خراب ہو کام اچھا ہو کیا کوئی نتیجہ نہیں. چلو جی، حدیث شریف میں آتا ہے کتنے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا حالانکہ انہوں نے اچھے اچھے کام کیے ہوں گے لیکن ان کی نیتیں ٹھیک نہیں تھی. اس لیے میرے دوستوں میں بتایا کر کہا کرتا ہوں، تین اسلام کے شعبے، 72 شعبے یا 77 شعبوں میں تین شعبوں کو لازم پکڑ لو دوستو، بس اس پر بات ختم کر رہا ہوں. نمبر ایک، خلوص پیدا کرو، خلوص مخلوق کے ساتھ خلوص پیدا کرو، دو نمبری نہ کرو، اس سے مخلوق کا کوئی حق تمہارے ذمہ نہیں ہوگا قیامت کے دن. کام میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن آپ کے دل میں دو نمبری نہیں ہونے چاہیے. آج ہمارا معاشرہ، خصوصا پاکستان میں، اس کی عام شکایت ہے. آج ڈیل کرنے والا کہتا ہے میرا الو سیدھا ہو، اگلا بار میں جائے، دکانوں پر لکھا ہوا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. میں کہ اس کے نیچے یہ بھی لکھ دو، ہم قیامت کے دن اللہ سے معافی نہیں چاہتے، یہ لکھو ساتھ. میں تو کہتا ہوں باب نگر نظر آیا نا، میں کہ لکھو اس کے نیچے، نہیں تو میں پینٹر کو بھیجتا ہوں، ہم اللہ سے معافی نہیں چاہتے. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے من اقال نادما اقال اللہ اثراتہ یوم القیامہ، جو کسی پچھتانے والے کا سودا واپس لے لے اللہ قیامت دن اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. حدیث موجود ہے، ہم یہ روایت قدوری سے پڑھتے آ رہے ہیں، قدوری شریف سے شروع تھی یہ روایت، وہاں سے پڑھنے آ رہے ہیں. دکان پہ لکھوا دو ہم معافی نہیں چاہیے. صحابی نے دکان کھولی، بڑی اچھی چلی. صحابہ اکرام تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جا ہاتھ ڈال دیتے تھے مٹی سونا بن جاتی تھی. دکان چلی تو دکان بند کر دی اور پھر جہاد میں چلے گئے. جس نے کہا عجیب آدمی یار، بڑی اچھی تیری تجارت چل پڑی، بڑے گاہک تیری دکان پہ نظر آتے تھے. نے کہا جی میں نے اس کے لیے دکان کھولی نہیں. کہا میں نے یہ روایت رسول اللہ سے سنی تھی، جو گاہک کا سودا واپس کر لے لے اس کے گناہ معاف ہوں گے، تو میں نے دکان اس لیے کھولی کہ کوئی گاہک سودا واپس کر جائے مجھے فضیلت مل جائے. کہا کہ ایک گاہک سودا دے گیا تو میرا کام ہو گیا. یہ تھا صحابہ اکرام کا. ہم یہاں کہتے ہیں کہ ہمیں بخشش نہیں ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، خلوص معاملات میں، دو نمبری نہیں. میرا کام میرا بھائی، ہمارا کام ہونا چاہیے یار، اگلے کو چھوڑو، یہ مومن ہے، یہ ایمان والا ہے. بلکہ آپ کو تو دعا کرنی چاہیے اللہ یہ سودا جو لے کر جا رہا ہے اس کے پیسے میں میرے لیے برکت ہو اور اس مال میں اس کے لیے برکت ہو. پھر دیکھو ہماری تجارتوں میں کیسی برکتیں آتی ہیں. دوسرا، اخلاص، اللہ کے معاملے میں اخلاص پیدا کرو. کوئی کام غیر اللہ کے لیے نہ کرو، کسی خوش کرنے کے لیے نہ کرو. حدیث شریف میں آتا ہے لا تعط علی مخلوق کی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہ کرنا خدا کو ناراض کر کے. اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ اسی مخلوق کو تیرے اوپر مسلط کر دے گی۔ رات جنہوں نے اپنے آل اولاد کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اسی آل اولاد نے ان کو جوتے مارے۔ عوام وقت بھول گئے جب ہم ان کے لیے خدا کو ناراض کر رہے تھے۔ دوست احباب کے لیے، معاشرے کے لیے معاشرہ بہت بڑا دشمن ہے۔ کہ جی لوگ، سوسائٹی، ماحول مجبور ہیں۔ کیا مجبوری ہے بھائی؟ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑی مجبوری تو نہیں ہوگی۔ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حل نکالا اس ماحول کا؟ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں، حضرات علماء کرام بیٹھے ہیں، فصاحت اور بلاغت میں جتنا جملہ چھوٹا ہو اور اپنے معنی پر دال ہو وہ زیادہ بلیغ سمجھا جاتا ہے، فصیح سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں اتنا جو لمبا جملہ، اور راوت التی ہوا فی بیتھا عن نفسی، اتنا لمبا جملہ قرآن نے بیان کیا ہے، حالانکہ صرف مختصر نام لے آتے یا عزیزہ کی جو ہے وہ کہہ دیتے کہ امراۃ العزیز، راوت امراۃ العزیز، لیکن قرآن نے ماحول بیان کیا کہ یوسف کا ماحول دیکھو جس میں یوسف گھرا ہوا تھا، لیکن یوسف ہمت نہیں چھوڑی، پہلے کا قال معاذ اللہ، اللہ تیری پناہ، بس تبکل باپ، پھر کوشش کی، جب کوشش کی دروازے بھی کھل گئے، وہ شاہد شاہد من اہلیہ، گواہ بھی مل گیا۔ اخلاص، ہر عمل میں اخلاص ہو۔ میں آیا ہوں، مجھ پر فرض تھا، میں کیوں جا رہا ہوں، میں اپنے اوپر سوال وارد کروں، میں کیوں جا رہا ہوں، میں کیوں جا رہا ہوں، اللہ کے لیے جا رہا ہوں، اور کیوں اخلاص ہے؟ بلانے والے بھی، سننے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زیارت کی کئی بار، فرماتے تو روزانہ تجدید نیت کیا کرو کہ ہم کیوں پڑھا رہے ہیں۔ روزانہ جب بیٹھو تجدید نیت کرو، اللہ کے رضا کی تجارت کیوں کر رہے ہیں، اللہ کو حکم سمجھ کر رہے ہیں، یہ بچوں کیوں خوش کر رہے ہیں۔ بھائی سی بخاری شریف میں سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ لقمہ جو اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے، تصیبہا، وہاں بھی تو اللہ سے ثواب کی امید رکھے، لکا سب کا تم۔ اور تیسری چیز حیا، حیا پیدا کرو، حیا۔ آج یہ شعبہ ختم ہوتا جا رہا ہے، جب سے موبائل فون آیا ہے حیا تو بالکل جنازے نکل گئے، جنازے۔ پھر تو گھر میں ٹی وی رکھا ہوتا تھا تو ٹی وی نہیں رکھتے تھے دیندار لوگ، یار ٹی وی ہے، لوگوں کے ٹی وی رکھا ہے، ٹی وی میں تو پروگرام وہی سے آتے تھے جو خاص پروگرام ہے، لیکن اب یہ جو جیب میں موبائل رکھا ہے۔ میں تو کبھی کبھی عجیب دعا کرتا ہوں، میں سعودی سائنسدان سے ملا، سعودیہ مدینہ شریف میں ہمارے دوست، ان کے دوست آئے، میں نے کہا شیخ یار اس سے کیسے جان چھوٹے گی؟ اس نے کو امید دلائی کہ یہ سائنس میں لکھا ہے کہ یہ سورج میں بھی طوفان آتے ہیں، جب سورج میں طوفان آتا ہے تو جتنی چیزیں بھی خلا میں ہوتی ہیں وہ جل جاتی ہیں، تو ایسے بتا رہے ہیں کہ مستقبل میں ایک طوفان بڑا آنے والا ہے جس سے سب سیٹلائٹ جل جائیں گے اور یہ جو موبائل کا نظام ختم ہو جائے گا۔ اس دن سے میں دعا کرتا ہوں اللہ میں جلدی طوفان آ جائے، سورج کے نہیں چھوٹنے کی، اللہ کا خوف نہ ہو اسے بچنا مشکل ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں آج کل مراقبہ کیا کرو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ، مشق کیا کرو، یہاں تک کہ بات دل میں جم جائے تو جب ہی نفس و شیطان کوئی کچھ کہے کہ یار اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ گو بہت ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے، قلت حیا۔ اور ایسا تو اللہ معاف فرمائے، اب تو رہی کوئی چیز نہیں رہی، پہلے تو انسان کو شرم اور حیا آتی تھی، اور اب اذا فاتکل حیا فقر معاشی تھا۔ اس لیے تین شعبے کو لازم کر لو میرے دوستو، حیا پیدا کرو، بے حیائی کاموں سے رکو، آنکھ کو بچاؤ، زبان کو بچاؤ، کان کو بچاؤ، خلوص پیدا کرو اللہ کے مخلوق کے ساتھ، دو نمبری نہ کرو، اپنی طرف سے آپ میں خلوص ہونا چاہیے، اور اخلاص اللہ کے معاملے میں ہر کام میں مولا کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔